بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. الحمد لله خائفين وينجي الصالحين. يدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. قائمين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على شرف الأنبياء رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. درود بج محمد وآل محمد. اعزان گرامی، سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت کے ذیل میں ان خمسہ مجالس سے اعظم ہے ہمارا عنوان قرآن اور انسان کی روحانی زندگی ہے، اور کل اس کی تمہیدی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی دنیا کی ہدایت کے لیے درحقیقت انبیاء اور کتابوں اور انبیاء کے بعد اوصیاء اور ائمہ کے ذریعے سے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ یہ انسان اس دنیا میں اپنی اخروی نجات کا سامان تیار کر سکے. اور یہ بات بھی کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ اس اخروی زندگی کا تعلق در حقیقت انسان کی روحانی زندگی سے ہے، اور ان عبادات کا مقصد ہی یہی ہے، خدا کی عبادت کا فلسفہ ہی یہی ہے، ہدف خلقت ہی یہی ہے کہ انسان در حقیقت اپنی روحانی زندگی کے لیے کام کرے تاکہ وہ اخروی نجات کا سامان تیار کر سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. سب سے پہلے اس آیہ مجیدہ کا ظاہری ترجمہ آپ کی سماعت کی نظر کروں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اس میں پانچ اصولوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی دنیا کے لیے بیان فرمایا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا ایک راستہ قرار دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، دوسرا اصول یہ ہے کہ اس کو وہاں سے رزق دے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا. تیسرا اصول وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فَهُوَ حَسْبُ، اللہ اس توکل کرنے والے انسان کے لیے کافی ہوگا. اور اس کے بعد کہا ان اللہ بالغ امرہ، چوتھا اصول جو دیا کہ اللہ اپنے کاموں پر مکمل گرفت رکھتا ہے، مکمل کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے کاموں کی تکمیل کر کے رہتا ہے. وقد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اور یہ پانچواں اصول کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کی پیمائش کے لیے ایک قدر اور ایک پیمانہ قرار دیا ہے. اس بنا پر ان پانچ اصولوں میں در حقیقت انسان کی روحانی زندگی کے وہ اصول پوشیدہ ہیں کہ جنہیں ہم ان مجالس ادا کے ذریعے سے ذکر محمد آل محمد کے ذیل میں در حقیقت عبادت خدا کو حاصل کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی روحانی زندگی کے لیے کچھ سامان تیار کر سکیں۔ اس بنا پر سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پہلے چاہتا ہوں کہ ان دو آیات کے بارے میں جو میں نے اپنے استاد سے سنا ہے ان آیات کی حقیقت کیا ہے، ان کے بارے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ ان آیات کے اندر ایسی کون سی چیز پوشیدہ ہے، کون سا حکم کار فرما ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ امام خمینی کا نام آپ سب نے سنا ہے، وہ ایک مجتہد تھے، ایک عارف تھے، ایک فلسفی تھے، ایک ادیب تھے، ایک دانشور تھے، ایک سیاستدان تھے، ایک رہبر تھے، لیکن امام خمینی کی کامیاب زندگی کے پیچھے ان کی روحانی زندگی ہے۔ انسان کا رابطہ اپنے خدا سے جتنا زیادہ مستحکم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے، جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ پوری دنیا سے ڈرتا ہے۔ اور یہ محمد نے اپنی سیرت سے واضح کر کے بتایا کہ جو اہل بیت کی سیرت پہ چلے اور خوف خدا ہو اس کے پاس، خدا کا تقویٰ ہو اس کے پاس، خدا پہ توکل کرتا ہو صحیح معنی میں، تو وہ پوری دنیا کے مقابل بھی تنے تنہا کھڑا ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا ایک طرف اور وہ ایک طرف۔ تو عزیزان گرامی، امام خمینی کی جوانی کا زمانہ ایک بہت بڑے عارف تشریف لائے۔ عارف کسے کہتے ہیں؟ عارف ان اولیاء اکرام کو کہا جاتا ہے کہ جن کی پوری زندگی اللہ کے لیے صرف ہوتی ہے۔ ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا سونا، ان کی حرکت، ہر چیز قربتاً اللہ ہوتی ہے، اللہ کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اسی چیز کو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، ما رائیت شیئن الا رائیت اللہ قبلہ و بعدہ و معہ، میں نے کوئی چیز کائنات کی نہیں دیکھی کہ جس کے ساتھ میں نے خدا کو دیکھا ہو، جس کے بعد خدا کو دیکھا ہو، اور جس سے پہلے خدا کو دیکھا ہو۔ یہ وہ معرفت ہے امام علی کی کہ ہر چیز میں خدا کا نور متجلی نظر آتا ہے امام علی کو۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو عرفا بیان کرتے ہیں کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا وہ خطبہ اور وہ جملہ جو آپ نے ابن زیاد کے دربار میں کہا تھا، کہ جب ابن زیاد نے یہ کہا کہ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو جناب زینب اپنی معرفت خدا کی وجہ سے ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، کربلا میں جو کچھ بھی میں نے دیکھا ہے وہ خدا کا بہترین خوبصورت ترین سلوک ہے۔ یہ معرفت کی معراج ہے کہ انسان اس منزل پہ پہنچ جائے کہ جہاں اپنوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو، پامال شدہ جسموں کو خدا کا بہترین سلوک کہے۔ ایک عام انسان، کم معرفت رکھنے والا انسان جب اس منظر کو دیکھتا ہے تو وہ شکایات کے دفتر کھولنے لگتا ہے، ہائے واویلا کرتا ہے، لیکن جو صاحبان معرفت ہوتے ہیں وہ دنیا کے ہر کام کے پیچھے اس حکمت الہی کو پانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو عرفا کا، عارفان خدا کا خاصہ ہوتا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اللہ جمیلہ، یعنی خدا کا بہترین سلوک، یعنی واقعی یہ جملہ جناب زینب کا ایسا ہے کہ جس پہ جتنا بھی کلام کیا جائے کم ہے کہ معرفت جناب زینب کس نہج کی اور کس منزل کی اور کس سطح کی تھی کہ جہاں پر وہ اس تمام واقعے کربلا کو خدا کا بہترین سلوک کہتی ہیں۔ تو امام علی فرما رہے کہ میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس کے ساتھ خدا کو دیکھا ہو، جس سے پہلے خدا کو دیکھا ہو، جس کے بعد خدا کو دیکھا ہو، یعنی میں ہر کام سے پہلے، ہر چیز سے پہلے خدا کو مد نظر رکھتا ہوں، خدا میرا رب ہے۔ کون کہہ رہے؟ وہ علی کہ جو علی ہے، علی کا معنی ہی برتر ہے، اور علی کو اس علی نے علی قرار دیا، تو بس اس علی کی وسعتوں کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بندہ علی تو مالک علی، اور جو وہ مالک علی اور علویت کا حامل، تو جس بندے کو علی بنا رہا ہے اس کی بلندی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام اس بلند ترین افق کا مالک ہوتا ہے کہ حیث لا تدرکہ الابصار والایدی، جہاں انسان کی چشم بصارت پہنچ نہیں سکتی، انسان کی پرواز فکر ختم ہو جاتی ہے، لیکن امامت کی سرحدوں کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ علی کہ جس کو اللہ نے علی بنایا ہو، تو پھر اس کی عظمتوں کا اندازہ کون کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی فکروں کی وسعتوں کا اندازہ کون کیسے کر سکتا ہے؟ وہ علی کہہ رہا ہے کہ ہر کام سے پہلے میں خدا کو مد نظر رکھتا ہوں، ما رائت و شائن، یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز میرے سامنے آئے میں اس سے پہلے حکم خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے انجام کو خدا کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور جب عمل انجام دے رہا ہوتا ہوں تو علی کی نگاہ میں خدا کی عظمت سامنے نظر آتی ہے۔ اس طریقے سے تو انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے خدا کو دیکھے۔ جناب زینب کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ اپنے وجود کو، اپنی حقیقت کو کھو چکا ہوتا۔ یہ علی کی بیٹی جو عقیلہ بنی ہاشم ہے، ابن زیاد کے دربار میں، ایک مستکبر کے دربار میں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے، ما رأیت الا جمیلا، سلام اللہ علیہ کی یا زینب کبریٰ، میرا سلام ہو آپ پر، میرے روح آپ پہ فدا ہو زینب کبریٰ۔ اتنا عظیم شان جملہ کہ میں نے خدا کا بہترین سلوک دیکھا۔ یعنی حقیقت انسان یہ ہے کہ دنیا کے ہر امر میں اسے خدا نظر آئے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ امام خمینی کا عالم شباب ہے، ان کے استاد عارف ہیں، عارف کی میں تعریف بیان کر چکا ہوں، کہا کہ میں تمہیں علم کیمیا دینا چاہتا ہوں۔ علم کیمیا جس کو ہمارے یہاں آج کل کی زبان میں کیمسٹری کا علم کہتے ہیں، علم کیمیا ایک خاص قسم کا علم ہے کہ جس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جس کے پاس یہ علم آ جائے وہ ایک دھات کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے، ایک دھات کو سونے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ امام خمینی کے استاد نے کہا کہ میں تمہیں علم کیمیا دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس سے غلط استفادہ نہیں کرو گے اور کسی نااہل کو یہ علم نہیں دو گے۔ اب میں ہوتا یا کوئی عام آدمی ہوتا اس وقت تو وعدہ کر لیتا، جی جناب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن امام خمینی چونکہ اللہ کے بندے تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ ممکن ہے کہ آئندہ زمانے میں میرا ایمان ڈگمگا جائے اور جو وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی کروں، میں اس علم کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے علم کیمیا دیں اور میں کسی نااہل کو نہ دوں جو وعدہ کر رہے ہیں آپ، اور اس کا غیر ضروری یا غیر شرعی استعمال نہ کروں، میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا۔ جب امام خمینی کی صداقت کا یہ عالم دیکھا تو ان کے استاد نے کہا میں تمہیں تین چیزیں دے رہا ہوں، یہ تین چیزیں اگر تم ان پہ کاربند رہو گے تو یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں علم کیمیا سے زیادہ طاقت و گنجائش رکھتی ہے۔ علم کیمیا کیا ہے؟ کہ جناب اگر کسی کے پاس علم آ جائے تو اس دھات کو، اس میٹل کو سونے کا بنا دیتا ہے۔ مولا کائنات کے گھر میں فخر و فاقہ ہے، جناب فضہ سے برداشت نہ ہوا، اس لیے ہر علم کے لیے اس کے اٹھانے والے کی وسعت کا اندازہ ضروری ہے۔ ہر شخص ہر علم نہیں اٹھا سکتا، ہر شخص ہر علم کی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ جناب فضہ نے یہ دیکھا کہ گھر میں فاقہ علی و فاطمہ کے بچے جاں بلب مہوک سے علم کیمیا کی مالک تھی، علم کیمیا کی مالک تھی۔ کیا کیا آپ نے؟ ایک دھات کو سونے میں تبدیل کر دیا اور مولا علی کی خدمت میں پہنچی اور کہا کہ مولا علی مجھے علم کیمیا آتا ہے، یہ میں نے دھات کو سونے میں تبدیل کر دیا، اس کو فروخت کیجیے، جو پیسہ ملے وہ بچوں کے لیے آذوقہ اور سامان حیات کا انتظام کیجیے۔ مولا علی مسکرائے، کہا کہ فضہ تمہیں یہ علم کیسے آتا ہے؟ کہا کہ مجھے آتا ہے۔ بہرحال کہا کہ اچھا یہ علم آتا ہے کہ اس سونے کو دوبارہ دھات میں تبدیل کر دو۔ تو حضرت فضہ ایک دفعہ پریشان ہو گئی، جناب ایک ورژن تو آتا تھا، دوسرا ورژن نہیں آتا تھا، ایک طریقہ آتا تھا لوٹانے کا طریقہ نہیں۔ کہا نہیں مولا علی، کہا کہ حسن بیٹا ادھر آؤ۔ امام حسن کو بلایا اور کہا کہ اس سونے کو دوبارہ دھات میں تبدیل کر دو۔ امام حسن نے معجزے سے اس سونے کو دھات میں تبدیل کر دیا۔ اب جناب فضہ پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی، نگران ہو گئی، کہنے لگی یا امیر المومنین کیا آپ کے گھر کے بچے بھی در حقیقت سونے کو دھات میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو امام علی کہتے ہیں فضہ ہر علم کو اٹھانے کے لیے اس کے لیے وہ سطح فکر چاہیے، ہم اہل بیت کے بعد دنیا اور آخرت کی تمام طاقت و توانائی ہے، لیکن اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو اسے استعمال کرتے ہیں، اللہ کی اجازت نہیں ہوتی تو اسے استعمال نہیں کرتے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ تو یہ علم کیمیا کہا کہ نہیں، کہا کہ تین چیزیں دے رہا ہوں۔ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز نماز واجب کے بعد تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرا، پابندی سے پڑھو ہر نماز کے بعد، قبلہ رخ ہوگا، باتوجہ، حضور قلب، سنجیدگی سے تسبیح فاطمہ زہرا۔ تسبیح کے جو فضائل چھٹے امام سے منسوب ہیں، اگر آپ انسان ہم پڑھیں اور سمجھ میں آ جائیں تو کبھی تسبیح جناب فاطمہ زہرا کو نہ چھوڑیں، ہر واجب نماز کے بعد تسبیح جناب فاطمہ زہرا۔ دوسری چیز آیت الکرسی کی تلاوت، امام خمینی کے استاد بتا رہے ہیں۔ اور تیسری چیز سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت مکمل، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ فرمایا کہ یہ تین چیزیں تمہارے لیے علم کیمیا سے زیادہ اہم ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان آیات کا کہ کس طریقے سے در حقیقت علماء جو شاگرد ہیں اہل بیت کے علم کے، ان کے دسترخوان سے در حقیقت علم کرنے والے ہیں، ہماری روحانی حیات کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان فرماتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس آیت کا پہلا حصہ لیجئے، میں قدر تفصیل سے موضوع کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں، اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ جو احباب کل موجود تھے ان کے ذہنوں میں گفتگو کا کچھ نہ کچھ حصہ انشاءاللہ موجود رہ گیا ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، انسان کی روحانی زندگی، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب تک انسان کی روحانی زندگی مستحکم نہیں ہوگی وہ آخرت میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ طلاق کی جن آیات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اسی طرح دوسری آیات بھی ہیں کہ جن کو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ یہ انسان روز قیامت لایا جائے گا اور وہ اندھا ہوگا، تو روز قیامت خدا سے کہے گا خداوندا میں دنیا میں آنکھوں والا تھا اور آخرت میں تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک شخص دنیا میں اعضاء و جوارے رکھتا ہو صحیح و سالم، ضرور نہیں کہ آخرت میں بھی ویسے ہی محشور ہو۔ نہیں، آخرت کا تعلق اس بدن سے نہیں ہے، اس باڈی سے نہیں ہے، اس مادے سے نہیں ہے، وہ کوئی اور دنیا ہے کہ جس کا سامان ہم یہاں سے بھیجتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی تھے نابینا، درود بھیجے محمد و آل محمد، انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے دنیا کی زندگی میں کام کاج میں پریشانی ہوتی ہے، آپ دعا کیجئے اللہ سے کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ تو رسول اللہ نے کہا دیکھو وہاں عالم آخرت سے تمہارا ثواب کم ہو جائے گا۔ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کو حل کر لیں گے، ہمارے جیسا کوئی شد ایماندار تھا، مسئلہ حل ہو جائے گا، سفارش چل جائے گی۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، رسول اللہ نے دعا فرمائی اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اس نے کچھ دن بعد خواب میں دیکھا کہ یہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جو تخت ہے تخت پہ یہ تشریف فرمائے صاحب، لیکن تخت کا ایک پایا نہیں ہے۔ اب وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ غیر متوازن ہو جاتا ہے، تخت بیٹھا نہیں جاتا، آرام نہیں ملا، سکون نہیں ملا۔ اگلے دن رسول اللہ کی خدمت میں پہنچا، رسول اللہ عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ہوں لیکن اس کا ایک پایا نہیں ہے، میں آرام سے بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن بیٹھ نہیں پاتا، سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں لیکن سکون کا سبب نہیں ملتا، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ وہی ثواب کم ہوا ہے کہ جو تم نے دنیا میں اپنی آنکھ کا مطالبہ کیا تھا، وہاں سے ثواب کم کر کے تمہیں دنیا میں دی۔ بعض اوقات جو پریشانیاں آتی ہیں، دو قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں جن کو ہم خود بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ایک پریشانی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ہم ہر چیز کو اللہ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اللہ چاہ رہا ہے جناب، کوئی پاس ہو گیا تو اللہ نے چاہا، کوئی فیل ہو گیا تو اللہ نے چاہا، بلکہ آج کل کے بچے تو زیادہ چالاک ہو گئے ہیں، پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ڈیڈی میں کامیاب ہو گیا، دیکھیے 60% مارکس لے کے آیا ہوں، اور اگر کہیں زیرو مل جائے دیکھیے ڈیڈی میرے استاد نے زیرو مجھے دیا ہے۔ وہاں پہ زیرو جو ہے وہ استاد کے کھاتے میں ڈالتا ہے اور پاس ہونے کو اپنے لیے۔ تو انسان ہر چیز کو اللہ کے کھاتے میں ڈالتا ہے، جناب اللہ یہ چاہ رہا ہے، اللہ ایسا کرنا چاہ رہا ہے، ہم کیا ہیں؟ نہیں، فرق رکھنا چاہیے انسان کو کہ وہ پریشانی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ در حقیقت آپ کی کردار کی اصلاح کے لیے، آپ کی روحانی زندگی کی اصلاح کے لیے ہے، اور ایک پریشانی وہ ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے، اب وہ پورے سال نہ پڑھے، یا اگر پڑھے تو ڈنڈی مارتا ہوا پڑھے، کھیلے کودے اور دوسرے کاموں میں وقت صرف کرے، تو اب یہ پریشانی خود ایجاد کی ہے اس نے، ابھی حضرت عباس کے عالم کے سامنے جا کے فریادی ماتم بھی کرے تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ مولا عباس در حقیقت ان قوانین کی پیروی کرتے ہیں کہ جہاں پر شریعت سے تصادم نہ ہو، جہاں وقت کو برباد نہ کیا جب ایک نوجوان آئے پورا سال وقت کو برباد کرے، اور جب امتحان سر پہ آ جائیں تو مولا عباس ہمیں پاس کرا دیں، انشاءاللہ اگلے سال سے پھر پہلے دن سے محنت کروں گا۔ اور نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وجہ یہ کہ آپ ان قوانین کی، ان قوانین کا تقاضا کر رہے ہیں، ان چیزوں کا تقاضا کر رہے ہیں کہ جو عباس علمدار علیہ السلام کے دائرے قدرت میں نہیں آتے۔ ایسا نہیں کہ ہر چیز کو اگر وہ کرنا چاہیں کر دے، نہیں، قوانین فطرت کے مطابق۔ مثال کے طور پر کالا رنگ کالا ہوگا، سیاہ ہوگا، سفید نہیں ہو سکتا، یہ قانون ہے، سفید رنگ سفید ہوگا، سفیدی ہوگی، سیاہی نہیں ہوگی، سبز رنگ سبز ہوگا، اس میں سرخی نہیں آ سکتی، سرخ رنگ سرخ ہوگا، اس میں سیاہی نہیں آ سکتی۔ اب اگر آپ چاہیں کہ جناب میں اس سفید رنگ کو جو ایک ہی وقت میں یہ سیاہ بھی ہو سفید بھی ہو جائے، نہیں ہو سکتا، قانون فطرت کی خلاف ورزی ہے، نہیں ہو سکتا۔ میں چاہوں کہ سورج ایک ہی وقت میں مشرق سے بھی نکلے، مغرب سے بھی نکلے، قانون فطرت کی خلاف ورزی، نہیں ہو سکتا۔ اور قانون فطرت کی خلاف ورزی ہے تو پھر وہ چیزیں معجزے کے دائرے میں نہیں آتی۔ معجزوں کا اپنا کردار ہے، معجزوں کا اپنا دائرہ ہے، معجزوں کے اپنے تقاضے ہیں۔ اگر سورج کو کہیں پلٹایا گیا، سورج کو کہیں پلٹایا گیا، شق القمر کا مسئلہ ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا نیل کو جب عصا مارا تو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو وہ ان کے قوانین ہیں، ان کے اصول ہیں معجزوں کے، تو ہم معجزوں کے انتظار میں مت رہیں، روحانی دنیا کو مضبوط کریں تاکہ اس طریقے سے خدا کی مدد شامل حال ہو سکے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب خدا نے کہا جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا میں اس کے لیے یجعل لہ مخرجا, اللہ اس کے لیے ایک راہ گنجائش قرار دے گا, نجات کا راستہ قرار دے گا. یعنی جب انسان ایک ایسے مقام پہ پہنچ جائے جہاں تمام اسباب ختم ہو جائیں, جہاں تمام طاقت ختم ہو جائے, وہاں پر خدا اپنے نور کا ظہور کرتا ہے. کربلا تمام وسائل ختم, ایک آواز اٹھی یزیدیت کے خلاف, اسے بھی تہ تہ کر دیا. اور شہر میں نہیں, ایک ایسے بیابان میں جہاں کوئی رپورٹر موجود نہیں, کوئی سیٹلائٹ نہیں, کوئی انٹرنیٹ نہیں, آواز کو دبا دیا گیا اور باقی ماندہ افراد کو قیدی بنا کر انتہائی بے رحمانہ اور بہیمانہ طریقے سے زنجیروں میں جکڑ کر شہر شہر پھیرایا گیا. بظاہر ایک آواز اٹھی تھی حسین ابن علی کو اسے دبا دیا, لیکن خدا کہہ رہا ہے یجعل لہ مخرجا, اللہ در حقیقت راہ قرار دیتا ہے اپنے اس بندے کو, تنہا نہیں چھوڑتا کہ جو اللہ کے لیے قیام کرے. اب آپ دیکھیے جناب مادر حضرت موسیٰ علیہ السلام, بچہ چھوٹا ہے, ماں کتنی بیتاب ہے, لیکن اللہ کے حکم کے مطابق, اللہ کے دستور کے مطابق بچے کو بکس یا تابوت میں ڈال کر بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا. تو خدا کہہ رہا ہے جب تم اللہ کے حکم کی پیروی کرو گے اے مادر موسیٰ, تو پھر ہم انہی وسائل کو جو ایک انسان کی نابودی کا سبب بنتے ہیں, ہم انہی وسائل کو اس کی حیات کا سبب قرار دیں گے. حضرت موسیٰ کا واقعہ, سامنے دریا, پیچھے فرعون کی فوج, کہا کہ ہم تو پکڑے گئے, ہم تو پھنس گئے. اے موسیٰ ہم اپنے گھروں میں اچھے تھے, جوتے کھاتے تھے, ذلیل تھے, نوکر تھے, ذلت اور رسوائی تھی, لیکن بھوک میں کچھ سوکھی ٹکڑے تو مل جاتے تھے, تم نے تو ہمیں پھنسا دیا. ایسے بھی لوگ تھے حضرت موسیٰ کی قوم میں کہ کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی طاقت اور توانائی کا اظہار کرنے کی یا سیاسی طاقت بنانے کی. جیسے بھی تھے, بلب ٹوٹ جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی آ کے لگا دیتا تھا, نکاسی کا انتظام کوئی نہ کوئی صحیح کرا دیتا تھا, آپ کو کیا ضرورت ہے اپنی شیعوں کو اپنی طاقت بنانے کی. ایسے ہی کچھ لوگ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی تھے, پھنسوا دیا ہمیں, مروا دیا, تو پیچھے فوج سامنے دریا, مر جائیں گے, پیچھے جائیں تو تکہ بوٹی ہو جائے گی, آگے جائیں گے تو جناب فی امان اللہ غرق ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے. خدا نے کہا فضرب, اپنا عصا مارو, اور راستہ بن گیا. راستہ بھی عجیب طریقے سے بنا کہ وہ پانی دو دیواروں کی مانند کھڑا ہو گیا اور جانے کا راستہ بن گیا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے پانی سے گزرنے لگے. قوم بنی اسرائیل کا آخری فرد دریا کے اس پار پہنچا اور ادھر سے فرعون کی فوج کا آخری سپاہی دریا کے اندر قدم رکھتا ہے. اب ہوتا کیا ہے جنگوں میں, اصول کیا ہوتا ہے, ایک پل ہے, وہاں سے آپ نے فرار کرنا ہے, تو جو فرار کرنے والا ہوتا ہے وہ پہلے کوشش یہ کرتا ہے جس پل سے میں آیا ہوں اس کو تباہ و برباد کر دوں تاکہ پیچھے جو دشمن آ رہا ہے وہ نہ آ سکے. یہی اصول ہوتا ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے. اب حکمت عملی جنگ کی یہ ہونی چاہیے تھی کہ جناب موسیٰ یہ کرتے کہ وہ پانی جو دیواروں کے ماندے ہوں گے اس کے لیے کچھ کرتے, کوئی منتر پڑھتے, کوئی اللہ سے درخواست کرتے کہ اللہ یہ وسیلہ جس سے ہم نے نجات پائی ہے ان کے لیے. تو خدا نے کہا تم اپنی بندگی کرو, میں خدائی کرنے کے لیے تیار, تم اپنا کام کرو, میں اپنا کام کروں گا, تم تقوی اختیار کرو گے تو یہ پانی تمہاری نجات کا سبب بنے گا, تو یہی پانی فرعون کی نابودی کا سبب بن جائے گا. اور یہی ہوا, ادھر سے آخری فرد نکلا بنی اسرائیل کا دریا سے اور ادھر آخری سپاہی پانی کے اندر داخل ہوا. خدا نے حکم دیا اے پانی جو موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نجات کا سبب بنا, یہی پانی فرعون اور فوج فرعون کی تباہی کا سبب بن گیا. تو تقوی الہی خدا تنہا نہیں جوڑتا, یجعل لہ مخرجا, یعنی اس کے لیے ایک ایسا راستہ بناتا ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. درود بھیجیے محمد وآل محمد.
یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی آسان ترین تعریف، آسان، حلال کو انجام دینا، حرام سے اجتناب کرنا، واجب کو انجام دینا اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا، یہ ہے تقوی کی تعریف۔ لیکن ہمارے ذہن میں تقوی کی تعریف کیا ہے؟ میلے کچلے کپڑے، پائچے اونچے، ہاتھ میں لوٹا، مسجد سے گھر گھر سے مسجد، جناب ان کو دنیا سے کوئی کام ہی نہیں ہے، یہ بہت متقی انسان ہیں، بد اخلاق، ڈانٹنے والے، ایک تصور یہ بھی آتا ہے ہمارے ذہنوں میں، کیونکہ ہم ہمیشہ اسلام کا وہ ورژن لیتے ہیں کہ جو سب سے تھرڈ کلاس ہوتا ہے، اور جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو اس کو اسلام کا میک اپ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ نوجوان نسل جو ہے وہ اسلام سے قریب نہ ہو، اہل بیت سے قریب نہ ہو۔ یہ بھی دشمن کی سازش ہے کہ اسلام کو، سیرت معصومین کو ایسے پیش کرو کہ کوئی نوجوان تیار نہ ہو۔ میں کبھی کبھی نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اب آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے بال جب وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں گویا بم پھٹا ہوا ہے۔ پہلے طریقہ ہوتا تھا، بال سکون سے، پیار سے، محبت سے بنائے جاتے تھے۔ اب ایک بچہ جو ہے اس نے دیکھا کہ جناب فلاں اسٹائل آیا ہوا ہے تو بڑے بڑے بال، جناب آدھا منہ نظر نہیں آ رہا۔ یا بعض اوقات وہی بال جو کھڑے ہو جاتے ہیں، بم پھٹ گیا گویا، یا کبھی کسی اور اسٹائل میں۔ اب یہ بچہ جو مختلف ہیئر اسٹائل کی کاپی کر رہا ہے، اس کو نہیں معلوم یہ کر کیا رہا ہے، یہ اپنی شخصیت کو کھوتا جا رہا ہے، اپنی حقیقت کو کھوتا جا رہا ہے، اپنی تہذیب سے بیگانہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں ان بچوں سے کہتا ہوں، آپ فلاں ٹی وی کے مثال کے طور فنکار کی یا فلاں فلم ایکٹر کی پیروی کرتے ہیں، اور آپ کہیں پیچھے سے جا رہے ہوں اور پیچھے سے کوئی کہتے بھائی اس کا ہیئر اسٹائل فلاں ہیلو سے مل رہا ہے تو وہ بڑا چوڑا ہو جاتا ہے، 5 کلو خون بڑھ جاتا ہے اس کا، مجھے فلاں نے فلاں ہیرو سے ملا دیا۔ اور یہی وجہ ہے، آپ جب دیکھیں موبائل میں کیمرے آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے، ہر نوجوان جو وہ کبھی ادھر سے کیمرے تصویر کھینچے گا، کبھی ادھر سے کھینچے گا، کبھی ادھر کیمرے رکھے گا اور ڈال کر جناب فیس بک پہ ڈال دے گا جناب، اور برابر میں ہیرو کی تصویر لگی ہوگی، پھر انصاف کی تصویر لگی ہوگی، کہیں سے کوئی شواد مل جائے، کمنٹس مل جائیں۔ یعنی اب لوگ خود پسندی میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں، خود پسندی جو ایک گناہ ہے، کہ درخواست کرتے لائک کیجئے، زبردستی کمنٹس دیجئے، تاثرات دیجئے، یعنی اس حد تک گناہ گناہ نہیں رہا۔ تعریف کروانا زبردستی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی خود تعریف کرے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی دیجئے، تاثرات بھی دیجئے، اس کو نشر بھی کیجئے، ترویج بھی کیجئے۔ تو میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے اگر تم نے کسی کی کاپی کی اور اس نے کہہ دی کہ تم فلاں ہیرو سے مل رہے ہو تو تمہارا 5 کلو خون بڑھ جاتا ہے، تو ایک ہیرو کی پیروی کے لیے تم گھر میں جو دادا دادی ان کی جھڑکیاں سنتے ہو، کہتے ہیں کیا حلیہ بنا رکھا ہے، ماں باپ کہتے ہیں انسان کے بچے بنو، وغیرہ وغیرہ، مختلف القابات سے نوازتے ہیں، تو یہ نوجوان نسل، یہ بچے، یہ نوجوان کیوں سیرت علی اکبر کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ کیوں حضرت قاسم کی پیروی کے لیے ہمارے نوجوان تیار نہیں ہوتے؟ کیوں انو محمد کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کے لیے بےتاب نہیں ہوتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ بتایا نہیں گیا، وجہ یہ کہ وہ سیرت، دشمن کی کوشش یہ ہے کہ اہل بیت اور قرآن کی وہ چیزیں سامنے رکھو جو ان کو ہضم نہ ہو سکے، یہ اہل بیت اور قرآن کی پیروی کے لیے تیار نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے ایک دنیاوی ہیرو کے لیے تو اپنی وضاقت بدلنے کے لیے تیار، جھڑکیاں سننے کے لیے تیار، صلوات سننے کے لیے تیار، لیکن یہ دنیا اور آخرت کے ہیرو ہیں، کربلا ایک ماڈل ہے زندگی کا دنیا اور آخرت کے لیے، تو اس میں جو ہیرو ہیں ہمارے، ان کی پیروی کے لیے نوجوان نسل کیوں نہیں تیار ہوتی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ منبر سے بتایا جاتا ہے، خطیب، مولوی، ملا، ذاکر لفافے کے چکر میں ہوتا ہے، انجمن کو رش چاہیے ہوتا ہے، مومنین کو نظر اللہ نیاز حسین چاہیے ہوتا ہے، کربلا ختم ہو جاتی ہے۔ معذرت کے ساتھ ہماری انجمنوں کا معیار کیا ہو گیا ہے کہ میں فلاں عرب نوح خان کی کاپی کر لوں یا فلاں فارسی زبان کی کاپی کر لوں، میرا نوح جب وہ ہٹ ہو جائے، اس میں جتنی جھنکار ہو جائے معذرت کے ساتھ، جس میں جتنا دھن جو ہے وہ کہیں سے بھی آ جائے، ایک یونیک چیز آ جائے، بس کربلا ہم نے اسی چیز میں ختم کر دی۔ مولوی، ملا، ذاکر، خطیب لفافے کے چکر میں ہوتا ہے، واہ واہ کراؤ، نکل جاؤ، پبلک کو نظر اللہ نیاز حسین چاہیے، بانی مجلس چاہتا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں، اور انجمن کو رش چاہیے ہوتا ہے، کربلا ختم کر دی ہم نے عزیزان گرامی۔ وہ کربلا جو زندگی کا معیار تھا،
حق و باطل کے درمیان کسوٹی تھی وہ دھنوں میں کھو گئی، سیڈیوں میں کھو گئی، ڈی وی ڈیز میں کھو گئی، اور ان ڈی وی ڈیز کے اشتہارات کے لیے جو ماڈلنگ کی جا رہی ہے اس میں ختم ہو گئی کربلا. تو کہاں سے تیار ہوگا علی اکبر کی سیرت کے لیے کوئی نوجوان؟ کہاں سے تیار ہوگا کوئی قاسم کی تربیت، قاسم کی سیرت عمل کرنے کے لیے؟ تو ہمیں اپنا انداز بدلنا ہوگا. خدا کہہ رہا ہے کہ تقویٰ کا جو مفہوم تمہارے ذہنوں میں اس کو بدلو. تقویٰ کیا ہے؟ آسان ترین فارمولہ یہ ہے تقویٰ کا کہ حلال تمہاری زندگی میں اور حرام تمہاری زندگی سے باہر ہو. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آسان ترین فارمولہ دیا تقویٰ کا مولا نے، ایک جملے میں پورا مفہوم زندگی سمو دیا. خطیب سلونی نے کیا کہا؟ فی حلالها حساب و فی حرامها عذاب. یہ دنیا اگر تقوی اختیار کرو گے، اگر جائز طریقے سے کمائی تو حساب دینا ہوگا، اور اگر حرام طریقے سے کمائی تو سمجھ جاؤ کہ تم عذاب میں مبتلا کی جاؤ. ایک جملے میں پوری زندگی کا مفہوم دے دیا. یہ ہیں اہل بیت. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے. تقوی کی آسان ترین تعریف میں نے کی. دین کی نگاہوں میں تقوی کسے کہتے ہیں؟ دین کی نگاہوں میں تقوی اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، ختم. دل چاہے نہ چاہے، دل کچھ کہے، خواہشات کچھ کہیں، ہمیں اللہ کے حکم کو. اس لیے کہ حسین ابن علی نے یہ بتایا، اہل بیت نے بتایا کہ ہمیں اللہ کے حکم پہ چلنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کا امتیاز یہ ہے، کربلا کا تشخص یہ ہے، کربلا کا وقار اس بات میں ہے کہ اس نے اللہ کے راستے کو مد نظر رکھ کر تا قیامت انسانیت کے لیے حق کو حق قرار دیا، باطل کو باطل قرار دیا. اگر نہ ہوتا یہ حق و باطل کا مارکہ، نہ ہوتا حسین ابن علی کی کربلا، نہ ہوتا حسین ابن علی کا عمل اور تقوی الہی امام حسین کا، تو آج حق حق نظر نہ آتا، باطل باطل نظر نہ آتا. ہم اتنی آسانی سے حق و باطل میں تشخیص نہ کر پاتے. درود بھیجی محمد و آل محمد. تقوی کا ایک اور عام معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جس کو راغب اصفہانی نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، تقوی وقایہ سے ہے. وقایہ نقصان پہنچانے والی بات سے اپنی حفاظت کرنا. مثال کے طور پر آپ یہاں سے نکلے کہ جناب کل نماز جمعہ میں جائیں گے، لیکن دیکھا کہ کیچڑ پڑی ہے، گندا پانی ہے، نجس پانی ہے، تو آپ یا پائچے اونچے کر لیتے ہیں تاکہ کیچڑ آپ کے لباس کو نجس نہ کرے، یا راستہ تبدیل کر لیتے ہیں. یعنی آپ نے اپنے لباس اور بدن کو نقصان پہنچانے والے پانی سے بچایا، آپ متقی ہیں ظاہری معنی میں. ایک نوجوان جو اپنے لیے ایک ہدف مقرر کرتا ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، اب وہ اس راہ میں جو رکاوٹیں آئیں گی، وہ دوست، وہ ناول، وہ سوشل میڈیا، وہ فیس بک، وہ ایس ایم ایس، وہ موبائل کالز، جو اس کے مقصد سے روکیں، رکاوٹ بنے اور وہ ان سے بچے، اپنے دامن کو بچائے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. کہ ایک نوجوان اپنے آپ کو، اپنی تعلیم کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو ایسی چیزوں سے بچائے کہ جو در حقیقت اس کو نقصان پہنچاتی ہیں. دین کی نگاہ میں تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کے ایمان کو نقصان پہنچا رہی ہیں، جو اللہ سے آپ کی محبت کو زک پہنچا رہی ہیں. اب اللہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے؟ کہا جاتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، سنا ہے نا؟ لیکن 70 ماؤں سے زیادہ محبت، یہ جو کہا جاتا ہے یہ بنوانے مثال ہے. وَإِلَّا اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان انبیاء میں سے ایک نبی ہیں کہ جو اللہ کے بہت ہی، اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بہت چہیتے اور لاڈلے نبی تھے. بڑی عجیب باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان کی کہاوتیں، ان کے قصے بڑے عجیب ہیں. یعنی واقعا حضرت موسیٰ کی زندگی کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، زیر بحث لانا چاہیے. آخر یہ عجیب رابطہ اور رشتہ جناب موسیٰ کا خدا سے بار بار مناجات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. ایک دفعہ حضرت موسیٰ کے دانت میں درد ہوا، کہا کہ اللہ میاں، اچھا چھوٹی سی بھی مشکل ہوتی تھی فوراً اللہ میاں سے درخواست کرتے تھے،
ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی مشکل اللہ سے مانگنی چاہیے. حضرت موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ امام یہ کہہ رہے ہیں, تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اس کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگو. اپنے مرکز پہ توجہ رکھو, محور پہ توجہ رکھو. محور حیات کون؟ اللہ. اس سے رابطہ تقویٰ یہی ہے, محور حیات سے رابطہ ہو. دانت میں درد ہو گیا, اللہ سے کہا اللہ میاں دانت میں درد ہو رہا ہے. اللہ نے کہا ایک پین کلر بتا رہا ہوں, وہ کھا لینا وہ صحیح ہو جائے گا. کہا کہ فلاں جڑی بوٹی ہے اس کو کھا لو, وہ پین کلر صحیح ہو جائے گا. حضرت موسیٰ نے کھایا اور دانت کا درد صحیح ہو گیا. کچھ دن بعد دوبارہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے دانت میں درد ہوا, تکلیف محسوس کی. اب انہوں نے کہا ایک دفعہ تو اللہ سے پوچھ لیا تھا کہ فلاں جڑی بوٹی کھانی ہے, فلاں پین کلر کھانی ہے. سیدھے پہنچو جا کر وہ جڑی بوٹی کھا لی, لیکن دانت کا درد صحیح نہیں ہوا. پھر اللہ کے پاس پہنچے. اب یہ قربت دیکھیں, کتنی قربت ہے جناب موسیٰ میں اور خدا میں. یہ خدا ایسا رابطہ چاہتا ہے اپنے بندے سے. کہا کہ خداوندہ, پچھلی دفعہ جب دانت میں درد ہوا تھا تو اس سے دوا مانگی تھی, تو نے بتایا تھا کہ فلاں جڑی بوٹی کھا لینا صحیح ہو جائے گا, صحیح ہو گیا. آج جب میں خود گیا تو پھر جڑی بوٹی کھائی, لیکن دانت کا درد وہی جڑی بوٹی, درد وہی, دانت وہی, بندہ وہی, سب کچھ وہی, تو دانت کا درد صحیح نہیں ہوا. تو خدا نے کہا, خدا نے کہا اے موسیٰ, تم نے پہلے ہم پہ بھروسہ کیا تھا, بعد میں اسباب کی طرف گئے تھے, اس دفعہ تم اسباب کی طرف پہلے گئے ہو, سبب کی طرف, مسبب کی طرف بعد میں آئے ہو. اتنا پیارا رابطہ جناب موسیٰ کا. ایک دفعہ جب یہ اپنی قوم کو لے کے نکل آئے بیابان میں, تو بارش نہیں ہو رہی تھی, قحط ساری, قحط پڑنا, مویشی مرنا شروع ہو گئے, اناج نہیں اگ رہا, عجیب عالم. دعا قبول نہیں ہو رہی کہ بارش ہو جائے, دعا کر رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی. اب کیا ہوا, خدا کے پاس پہنچے, خداوندہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. کتنی محبت کرتا ہے خدا. میرے نوجوان بچے, کبھی کبھی کوئی گناہ ہو جائے آپ سے, کوئی غلطی ہو جائے, تو فوراً اس کی اصلاح کی کوشش کریں. آپ ایک ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں نا, جب میتھمیٹکس کا کوئی پیپر سالو کر رہے ہیں آپ, چھوٹی سی پلس مائنس کی غلطی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جواب نہیں آ رہا, لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ نہیں ہو رہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں, فوراً چیک کرتے ہیں کوئی غلطی تو نہیں, کوئی پلس مائنس. مائنس کو دو دفعہ کر دو تو پلس بن جائے گا, یعنی سائن ایسے ہے نا مائنس کا, افق میں اس کو عمودی حالت میں لے آئیے ایک اور تو پلس بن جائے گا. یہ چھوٹی سی غلطی پلس اور مائنس کی انسان کے سوال کے جواب کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. فوراً چیک کرتے ہیں, اور اگر کہیں غلطی نظر آ جائے فوراً اسے ریموو کرتے ہیں, مٹاتے ہیں, صحیح کرتے ہیں. تو خدا کہہ رہے ہیں بندے, یہ دنیا بھی ایک ایگزامینیشن ہال ہے, یہاں پر بھی چھوٹی سی غلطی کو نظر انداز نہ کر, بلکہ فوراً ہی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. کبھی کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً ریموو کریں, فوراً توبہ کریں, لوٹیں محور زندگی کی طرف, اللہ کی طرف. اور بہترین وسیلہ ذکر حسین ابن علی ہے. میرے استاد کہتے ہیں کہ میں گیا امام رضا کے شہر مشہد میں, اور وہاں پہ میں بس سے اترتا تھا اور مجھے ایک جگہ خطاب کے لیے جانا ہوتا تھا, تو وہاں پہ ایک ٹیکسی ڈرائیور, ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوتا تھا, ایک فارمولہ دے کے جا رہا ہوں توبہ کا. اس کے بعد دوبارہ حضرت موسیٰ کے قصے کی طرف آؤں گا. کہہ لیں گے دو تین دن ایسا ہوا کہ وہ اسی ٹائم پہ کھڑا ہوتا تھا, میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا, ایک آشنا یہ ہو گئی. تو میں نے کہا میں جتنے دن آؤں گا میں تمہارے ساتھ ہی چلوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب, آپ میرے ساتھ چلا کریں. واپس ان کو بس اڈے پہ پہنچاتا تھا اور پھر یہ اپنے مقصد کی جانب روانہ ہو جاتے. ایک دن یہ بڑا پریشان تھا. کہہ لیں گے پریشانی کے سبب کیا ہے؟ کہہ لیں گے آغا صاحب, میں نے آپ جو تصور کر سکتے ہیں وہ سب گناہ میں نے کیے ہیں, ساری برائیاں میں نے انجام دی دنیا کی, لیکن زندگی میں مزہ نہیں ہے, میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, سکون نہیں ہے. رونے لگا, کہنے لگے کہ چھوڑنا چاہتا ہوں گناہوں کو. گناہ نہیں چھوٹتے, اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہم بہانہ کرتے ہیں, ہم گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے اس لیے گناہ نہیں چھوٹتے. جو گناہ چھوڑنا چاہتا ہے اہل بیت اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, کر کے دیکھیں, ایک گناہ کے لیے ایک کوشش کر کے دیکھیں. مثال کے اگر کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, طے کرے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے, اور پھر توسل بھی کرے مولا علی سے کہ مولا علی میری مدد فرمائیے میں جھوٹ نہ بولوں. ایک جھوٹ کے لیے کوشش کریں, دیکھیں 10 دن میں جواب آ جائے گا. کہنے لگا کہ میں نے ہر گناہ کیا ہے لیکن مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ اس سے چھوٹتا جو چھوڑنا چاہتا ہے, یہ بات طے ہے. اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے, نفسیات بھی اس کی تائید کرتی ہے. کہا کہ جب بھی گناہ کا موقع آئے, گناہ تمہیں ورغلائے, شیطان تمہیں بہکائے, تم امام حسین کی طرف رخ کرنا. اگر باوضو ہو تو بہت اچھی چیز ہے, سینے پہ ہاتھ رکھنا اور 3 دفعہ کہنا صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ. یہ کہیں گے میں نے کہا اور میں چلا گیا. اگلے دن جب میں پہنچا اس کی گاڑی میں, سب اس کی ٹیکسی میں سوار ہونے کے لیے, تو اس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. میں نے سبب پوچھا, بھائی آخر ماجرا کیا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے آپ نے کیا کیا ہے میرے دل کے ساتھ؟ کہنے لگے میں نے تو کچھ نہیں کیا. کہنے لگے آپ نے جو جملہ در حقیقت مجھے بتایا تھا, اس نے میرے دل میں طوفان برپا کر دیا کہ میں رو کر جب سے میں نے مولا حسین کو پکارنا شروع کیا, میرے دل کی عجیب حالت ہو گئی, میری روحانی دنیا در حقیقت جاگ گئی, میرا نور بصیرت کھل کے سامنے آ گیا, اور میرے دل میں گویا ایسا لگتا ہے جیسے حسین میرے دل میں آ گیا ہو. تو عزیزانِ گرامی, حسین کا نور جس دل میں آ جاتا ہے وہ گناہوں سے خالی ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ خداوندہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہماری. خدا نے کہا, دیکھیں خدا کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. نوجوان بچوں کے لیے جملہ دے کے جا رہا ہوں. خدا نے کہا تمہارے درمیان ایک شخص ہے جو نمامی کرتا ہے, نکتہ چینی کرتا ہے, لگائے بجھائی کرتا ہے, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر, کانا پھوسی. وہ آپ کے بارے میں ہی کہہ رہے تھے, ان کے بارے میں ہی, آپ کے بارے میں جا کے ان سے یہ کہے گا, وہاں سے کچھ اور لے کر آپ کی طرف آئے گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کون ہے وہ؟ تو خدا نے کہا کہ موسیٰ تم چاہتے ہو کہ میں بھی اس کی نمامی کروں, میں بھی اس کا نام لوں؟ یعنی خدا اپنے گنہگار بندے کا نام بھی لینا نہیں چاہتا. کس حد تک خدا محبت کرتا ہے. حضرت موسیٰ سمجھ گئے, واپس آئے, کہا کہ ہمارے درمیان ایک گنہگار شخص ہے جس کی وجہ سے یہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہماری, قحط سالی دور نہیں ہو رہی, بارش نہیں ہو رہی. سب نے توبہ کی, توبہ کرنے کے بعد دعا مانگی, بارش نازل ہوئی, قحط دور ہو گیا. مقصد یہ ہے اس واقعے کو بتانے کا کہ خدا اپنے بندوں کے گناہوں کو دوسرے بندوں کے سامنے بیان نہیں کرتا. ستار العیوب ہے, ساتر العیوب نہیں ہے. ساتر یعنی ایک دفعہ پردہ ڈالنے والا, ستار یعنی بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا. آپ گناہ کرتے رہتے ہیں, ہم گناہ کرتے رہتے ہیں, خدا پردوں میں پردے ڈالتا رہتا ہے. یہ خدا, یہ ہے خدا. کہہ رہے تقوی اختیار کرو گے یجعل له مخرجا, تمہارے لیے میں ایک دروازہ کھول دوں گا جہاں سے تم نجات پا سکو گے. جب دنیا کے تمام اسباب و وسائل ختم ہو جائیں گے, وہاں سے میری خدائی شروع ہوگی. تم بندگی کرو, میں خدائی کروں گا. ہم بعض اوقات خدا کی خدائی میں شریک ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں, خدا کو بھی مشورے دے رہے ہوتے ہیں. نہیں, خدا کے لیے در حقیقت درود وجہ محمد و آل محمد. خدا کے لیے بندگی کریں, خدا خدا ہی کرے گا. مادر موسیٰ نے بندگی کی, خدا نے خدا ہی کی. امام حسین نے بندگی کی, خدا نے خدا ہی کی. جناب زہرا نے بندگی کی, خدا نے خدا ہی کی. جناب زینب کبری نے بندگی کی, خدا نے خدا ہی کی. ومن یتق اللہ یجعل له, جو تقوی اختیار کرے گا, خدا کو مد نظر رکھے گا, خدا اس کو تنہا نہیں چھوڑتا, لاوارث نہیں چھوڑتا, بے آسرا نہیں چھوڑتا, اس کے دامن کو, اس کے ہاتھوں کو پکڑا رہے گا. بس گرمی یہی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں, کل انشاءاللہ اسی سے مربوط جو ہے گفتگو کل آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ہے روحانی زندگی کا اصول, کہ تم بندگی کرو, خدا خدا ہی کرے گا. چھوٹے چھوٹے کاموں میں خدا کی بندگی کرنا سیکھیں. یہی مجلس اعضا کہ جو بہترین وسیلہ ہے خدا کی بندگی کے لیے, یہ فرش اعضا جو انسان کو عرش الہی تک پہنچا دیتا ہے, یہ وسیلہ ہے, یہ آنسو جو ذکر حسین میں بہتے ہیں یہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے بہترین اکسیر ہے. اس سے بہتر شاید فارمولہ کوئی نہ ہو ہمارے پاس کہ دلوں کو نرم. اور آپ دیکھیے کہ جب آپ گریا کر کے اٹھیں گے تو آپ کی روحانی کیفیت کچھ اور ہوگی, جو گریا کرنے سے پہلے تھی وہ کچھ اور تھی. حسین پہ گریا یعنی پاکیزگی پہ گریا, نور پہ گریا, ہدایت پہ گریا. در حقیقت آپ گریا کر کے اپنے دل کے آئینے کو دھو کر در حقیقت چاہتے ہیں کہ وہ حسین کا آفتاب عالم تاب اس کا عکس آپ کے سینے میں آپ کے دل میں نظر آئے. آئینہ کب سراپا دکھاتا ہے؟ جب وہ صاف و شفاف ہو, جب اس پہ گرد اور خاک اور آلودگی نہ ہو, وہ آئینہ در حقیقت آپ کو عکس دکھائے گا. ہمیں اس دل کو آئینہ بنانا ہے تاکہ آفتاب ہدایت حسین ہمارے دل پر متجلی ہو سکے. اور اس کے لیے بہترین ذکر ذکر مصائب اہل بیت ہے کہ جو در حقیقت ہمارے دلوں کو صفا بخشتا ہے, صفائی کرتا ہے, جلا دیتا ہے, حیات دیتا ہے, زندگی دیتا ہے, نور دیتا ہے. عزیزانِ گرامی, بس یہ وہ ایام ہیں جو ایام اربعین ہیں. ہم نے جو مادر حسین سے وعدہ کیا کہ یا زہرا ابدا واللہ منن سا حسینا, یہ وعدہ صرف ہم نے نہیں کیا, امام زمانہ نے بھی اپنی دادی فاطمہ زہرا سے وعدہ کیا. عزیزانِ گرامی, علامہ بحر العلوم بہت بڑے مجتہد, بہت بڑے عارف, پائے پیادہ کربلا پہنچے, تھکے ہوئے تھے, صحنِ حرم امام حسین علیہ السلام میں موجود, سسا رہے تھے, تھکن دور کر رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ وہ بادیہ نشین جو اطراف کے علاقوں سے آئے تھے سروسینا پیٹتے ہوئے حرم حسینی کے درمیان کہ اطراف میں چکر لگا رہے ہیں. اور ایک دفعہ شاگرد نے دیکھا کہ علامہ بحر العلوم نے اپنا امامہ اتارا, اپنی ابا کو اپنے بدن سے دور کیا, اپنی قبا کو اتارا, اور ایک دفعہ اس انجمن کے ساتھ, ان دیہاتیوں کے ساتھ جو سر و سینہ پیٹتے ہوئے کہہ رہے تھے یا زہرا ابدا واللہ ما ننسا حسینہ, اے فاطمہ زہرا ہم آپ کے حسین کو فراموش نہیں کرنے والے, اور علامہ بحر العلوم سر و سینہ پیٹتے ہوئے بالکل انہیں کی طرح دوڑنے لگے. اور دوڑنے کے بعد بین الحرمین کا چکر لگا کر دوبارہ حرم حسینی میں آ کے بیٹھ گئے. تو ان کے شاگرد ان کے پاس آئے, کہا کہ علامہ بحر العلوم آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے آج تک آپ کو اس عالم میں سینہ زنی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو ایک دفعہ علامہ بحر العلوم رونے لگتے ہیں, گریا فرماتے ہیں کہ نہیں میں کیا کروں کہ میں نے فرزند زہرا امام مہدی کو در حقیقت سر و سینہ پیٹتے ہوئے دیکھا, مجھ سے برداشت نہ ہوا, میرے زمانے کا امام سر و سینہ پیٹتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے ابدا واللہ ما ننسا حسینہ, اے دادی فاطمہ زہرا میں آپ کے بیٹے حسین کو نہیں بھولا. کیا کہتا ہے میرا امام, میرا بارہواں امام یہ کہتا ہے اے میرے جد حسین میں آپ گریا کروں گا اور اگر آنکھوں سے آنسو خشک ہو جائیں گے تو بدل دموع میں ان آنسوں کی جگہ خون کے آنسو روؤں گا. اور وہ امام کیوں نہ روئے کہ جس کو تین مرتبہ در حقیقت منظر کربلا دکھایا جاتا ہے. عزیزانِ گرامی, ایک ذکر ایسا ہے کہ جس کو کرنے کے بعد در حقیقت انسان منظر کربلا دیکھتا ہے. مشہد کی ایک خاتون نے یہ عمل کیا تھا, اس نے پہلا منظر کربلا دیکھا تھا, ایک دفعہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی اور اس دنیا سے گزر گئی. کوئی انسان اس میں یہ طاقت نہیں منظر کربلا دیکھے, لیکن 72 کا عزادار مولا پردہ غیب میں دن میں کئی مرتبہ کربلا کے منظر کو دیکھتا ہے. ارے جیتا ہوگا مرتا ہوگا, اے خدا
میرے فرج میں آسانی فرما تاکہ میں اپنے جد حسین کے قاتلوں کا بدلہ لے سکوں. اللہ اکبر. میرے مولا کہتا ہے میرے سلام ہو ارے ان لبوں پر جو خشک ہو گئے تھے. امام زمانہ زارت نحیہ میں کہتے ہیں میرے سلام ہو ارے ان گردن اس گردن کی رگوں پر جنہیں پانی میسر نہ تھا. میرا سلام ہو ان جسموں پر کہ دھوپ کی شدت سے جن کے رنگ تبدیل ہو گئے تھے. میرا سلام ہو اس پر کہ جسے پسے گردن شہید کیا. میرا سلام ہو ان خواتین عصمت و طہارت پر کہ جن کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی اور وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں کبھی عباس کو بلاتی تھی کبھی علی اکبر.
لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسين.